بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وعلى محمد وعجل فرجهم سب سے پہلے سانحات کی مناسبت سے جو شہادتیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی پیش آئی ہیں بالخص عباس ٹاؤن کے سانحے کے اندر جو مومنین دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کی شہادت کو اور اس غم کی تسلیت کو وقت کے امام سید و سردار امام صاحب عصر و زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تسلیت پیش کرتے ہیں وقت کے امام ایک شفیق باپ سے زیادہ محبت اور مہربانی رکھنے والے ہیں یقیناً ان سانحات کے اندر کئی لوگ ہوں گے جن کی اولادیں ان کے ہاتھ سے چلی گئیں شہید ہو گئے بچے جس کے غم کو ماؤں بہنوں نے بھی دیکھا ہے ان کے بھائیوں نے والدین نے دیکھا ہے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس غم کو سب سے زیادہ وقت کے امام نے احساس کیا ہوگا الامام کل والد الشفیق آٹھویں امام کا فرمان ہے کہ امام مہربان باپ کی مانند ہے اس باپ نے کتنے صدمے اٹھائے ہیں انہوں نے کتنی تکالیف کو برداشت فرمایا ہے اور یہ سب کا سب اللہ کے اس نظام عدل کے قیام کے لیے اپنے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اظہار وفا کے لیے تجدید عہد کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر مقرر ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا امتحان ہوگا تمہاری آزمائش ہوگی تمہیں سختیوں سے گزرنا ہوگا گویا دنیا میں جو کوئی بھی حق کے راستے پر چلے گا اسے کہیں نہ کہیں مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا اور بالاخص وہ کہ جو ولایت امیر المومنین کے منتقد ہوں گے جیسا کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ امیر المومنین کی ولایت ایک ایسا راستہ ہے کہ جو چلنے میں خود بخود چلنے والے کو زخمی کرتی ہے اس راستے میں زخم ہیں اس راستے کے اندر مصائب ہیں پریشانیاں ہیں اور آج کے زمانے میں ہم بخوبی اس کو احساس کر رہے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو دیکھیں تو کون سا شہر کون سی زمین ایسی نہیں ہے جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے خون سے رنگین نہ ہوئی ہو چاہے وہ کوئٹہ ہو پارا چنار ہنگو پنجاب کراچی لاہور ہر ہر خطے کے اوپر ہر ہر چپے کے اوپر پنجاب کے مختلف شہروں میں سندھ کے مختلف علاقوں کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں نے قربانیاں دیں ظاہر ہے کہ قربانیاں خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اثر رکھتی ہیں ان قربانیوں کے بہت سارے اثرات ہیں جو ہم خود بھی احساس کر رہے ہیں قوم کے اندر ایک خاص شعور بیدار ہوا ہے قوم کے اندر ایک خاص وحدت جاگی ہے اور یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا خاصہ ہے کہ جب وہ مشکل میں پڑتے ہیں تو ان کے اندر شعور اور زیادہ بڑھتا ہے ان کے ارادوں کے اندر اور پختگی آتی ہے اگر مشکلات نہ ہوں تو بعض اوقات انسان غافل ہو جاتا ہے اپنی ذاتی زندگی کے اندر مشغول ہو جاتا ہے اس کے اپنی ذاتیات پرائیورٹیز بن جاتی ہیں وہ اپنی نوکری کے لیے اپنے کاروبار کے لیے اپنے امور کے لیے بہت زیادہ توجہ دیتا ہے لیکن ان مشکلات کے نتیجے میں انسانوں کے اندر ایک شعور آتا ہے وہ اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو اپنے دشمنوں کو بھی حتیٰ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین آخری دو مہینے سے زیادہ اس معاملے میں انتہائی اہمیت کے حامل تھے کوئٹہ کے دو سانحات کے نتیجے میں اور کراچی کے سانحے کے نتیجے میں قوم نے ایک نئے شعور کو حاصل کیا ہے ایک نئی شناخت کو حاصل کیا ہے اور وہ لوگ جو پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی طاقت اور ان کی توانائی کے بارے میں بہت زیادہ سوئے زن رکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ شاید یہ لوگ کمزور لوگ ہیں، شاید ان کے اندر اتحاد نہیں ہے، شاید ان کے اندر جہتی نہیں ہے، ان کے اندر ارادہ نہیں ہے. اچانک دو مہینے نے اس سینیریو کو تبدیل کر دیا، پوری دنیا نے دیکھا کہ نہیں، ان کے اندر یکجہتی ہے، ان کے اندر اتحاد ہے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ تمام غیبت کبریٰ کے زمانے میں ایسا ہی ہے. اگر کوئی غیبت کبریٰ کے زمانے کو دیکھے تو ایک عجیب بات سامنے آتی ہے کہ یہ تشیع جو پوری دنیا کے اندر ہے، اس کا کوئی سینٹرل آفس نہیں ہے. مرجع تقلید بھی ایک سے زیادہ رہے ہیں، کوئی ایک دفتر نہیں ہے جہاں سے پوری شیعت چلتی ہو، کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے، کوئی آرمی نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، بہت زیادہ کوئی واضح لنکس بھی نہیں ہے. پھر تعجب کی بات ہے کہ غیبت کبریٰ کے اندر اس قوم کو چلانے والے لوگ کون ہیں. اور جب آپ اس بات کو خاص کر دیکھیں کہ یہ وہ قوم ہے جو کربلا کے صحرا سے بنی ہے، جس میں امام معصوم کا ساتھ دینے والے 100 سے کم تھے، اس صحرا سے ایک تحریک اٹھی ہے، اس کو چلانے والے نظر نہیں آتے، اس کا سینٹرل آفس نظر نہیں آتا، اس کی کمیونیکیشن نظر نہیں آتی، لیکن آج دنیا کے اندر اس 70-72 افراد کے خون کے صدقے میں وہ طاقت ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں سے یا حسین کی آواز نہ اٹھ رہی ہے. اور جہاں جہاں حسینی موجود ہے دوسرے کے دکھ درد کے اندر شریک ہے. اگر کوئٹہ کے اندر سانحہ پیش آیا، قوم کے اعتبار سے مختلف تھے، زمان کے اعتبار سے بھی مختلف تھے، لیکن کون کون سی جگہیں تھیں جہاں پر ان کے حق میں دھرنے ہوئے ہوں، جہاں پہ مظاہرے ہوئے ہوں. نہ صرف پاکستان کے اندر، تمام تر تعلقات اور نسلی وابستگی سے قطع نظر اہل بیت کے چاہنے والے چاہے پنجاب میں رہ رہے ہوں، چاہے وہ بلوچستان میں تھے، چاہے سندھ میں تھے، چاہے کوئی اور زبان کے بولنے والے تھے، سب کے سب حسینی کا ساتھ دینے کے لیے میدان کے اندر آ گئے. اور یہی بات ہمیں مختلف سانحات کے اندر نظر آئی. اور میں نے عرض کیا، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ یورپ، آسٹریلیا، امریکہ، افریقہ، اور اسی طریقے سے بہت تعجب کی بات جو اس دفعہ پیش آئی مجھے کہ انڈیا کے کئی شہروں کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے اپنے پاکستانی دوستوں کے لیے میدان عمل کے اندر آئے، اور انہوں نے حکومت پاکستان کو پیغام بھیجا کہ آپ نام نہاد مسلمان ہونے کے باوجود اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل کو نہ روک سکے، ان کی جانوں کو ضائع کر رہے ہیں آپ. اور اس کا ایک خاص پریشر بنا، اور یہ شعور کی نشانی تھی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کی، اپنے ارادوں کو مضبوط کیا. بحمد اللہ رب العالمین، ہم خدا متعال کی دی ہوئی اس نعمت کے لیے شکر گزار ہیں، پروردگار عالم کے سامنے احسان مند ہیں کہ اس نے ہماری تمام تر کوتاہیوں اور تقصیرات کے باوجود اس قوم کے اوپر احسان کیا، اس قوم کی طاقت کو اور اس کے جذبے کو دشمن کے دلوں میں ہیبت کی طرح بٹھا دیا، اور اس وقت پوری دنیا اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوئی ہے خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے. اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ طاقتیں امام وقت کی نصرت میں استعمال ہوں، انشاءاللہ درود بھیجے محمد و آل محمد. لیکن اس دنیا کا دستور ہے، قرآن کریم نے اگر فرمایا انما العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک مشکل آئے گی، آسانی آئے گی، پھر کوئی مشکل نہیں آئے گی، نہیں، یہ ایک سلسلہ ہے. انما العسر یسرا، ہر سختی کے ساتھ ایک آسانی ہے، پھر آسانی پہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، پھر ایک اور سختی آئے گی، پھر ایک اور آسانی آئے گی. گویا یہ سلسلہ جب تک سانس ہے یہ باقی رہے گا، کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی زندگی میں یہ فیز نہ آتے ہوں، ایک سختی کا دور، ایک آسانی کا دور. جس کو مولا نے انتہائی عظیم الشان ایک قول میں فرمایا کہ زندگی زمانہ دہر دو دن ہے، یوم لکھا و یوم علیک، ایک دن تمہارے ساتھ ہے، ایک دن تمہارے خلاف ہے. اس قوم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر آپ نے کوئٹہ کے مقابلے میں، سانحے کے مقابلے میں یکجہتی دکھائی، اتحاد دکھایا، اب دشمن ختم ہو جائیں گے. نہیں، دشمن ختم نہیں ہوں گے، وہ اپنی کارروائی پھر کریں گے. یا مثلا عباس ٹاؤن کے معاملے کے اندر لوگوں کے اندر ایک شعور جاگا، اب دشمن دست بردار ہو جائے گا. نہیں، دشمن دست بردار نہیں ہوگا، ایک اور چیلنج دیں گے، اس چیلنج کے مقابلے میں ہمیں پھر شعور دکھانا ہوگا. اور یہ سب کچھ اتنا ہوگا کہ انشاءاللہ اس شعور کے نتیجے میں پاکستان میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ایک اور مقام تک پہنچ جائیں گے. انشاءاللہ ہم پوری دنیا کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں میں ترقی احساس کر رہے ہیں. اگر 30 سال پہلے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں, 30-35 سال پہلے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو تشیع کو کس جگہ دیکھتے تھے؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہاں پر ایسے ہیں کہ جو 30-35 سال پہلے کو سوچ سکتے ہیں. ہمارا دنیا کی سیاست میں کوئی مقام نہیں تھا, دنیا کی طاقت میں ہمارا کوئی مقام نہیں تھا. گزشتہ 30-35 سال کے اندر بحمداللہ رب العالمین اس وقت تشیع دنیا کی طاقتور ترین قوموں کی صورت میں, بلکہ اگر نہ کہوں سب سے طاقتور قوم کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے. کون سی دنیا کی طاقت ایسی ہے, ظالم طاقت, جس نے تشیع سے نقصان نہ اٹھایا ہو, چاہے وہ افغانستان ہو یا وہ ایران ہو, عراق, لبنان, بحرین, ہر مقام کے اوپر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے حق کی طاقت کے ذریعے سے باطل کو شکست دی ہے. یہ سب کا سب حاصل ہوا ہے. اور میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ ہماری پاکستان کے اندر شیعت ابھی تک لینے والی بنی تھی, دینے والی نہیں بنی تھی. ہم اپنی مشکلات کے اندر دوسروں کی طرف دیکھتے تھے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں. بحمداللہ رب العالمین جو بہت بڑی تبدیلی رونما ہو رہی ہے وہ یہ کہ قوم ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. اب پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھ رہے ہیں, اپنی مستقل شناخت کو حاصل کر رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ اگر ان قربانیوں کے ساتھ, اس جذبے اور ایثار کے ساتھ ہم اسی طریقے سے آگے بڑھے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم عالمی سطح پر دین کو دینے کے قابل بن رہے ہوں گے, ہم دین کو کچھ نصیب کر رہے ہوں گے. ہمارا دین کے لیے کنٹریبیوشن ہونا چاہیے قوم ہونے کے ناطے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت ہمیں نزدیک آتا نظر آتا ہے. نہایت یہ کہ ہمیں کچھ بنیادی چیزوں کے اوپر غور کرنا ہوگا. احسان محترم, کچھ مشکلات کے مقابلے میں ریئیکشنز ایسے ہوتے ہیں جو فوری ریئیکشنز ہوتے ہیں, جس کو آپ بہت شارٹ ٹرم سولوشن تعبیر کر سکتے ہیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر کسی عمارت کے اندر آگ لگ جائے تو ایک شارٹ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ آپ کتنی تیزی سے لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ لوگوں کو باہر نکالیں تاکہ کم از کم نقصان کے ساتھ آپ باہر آ جائیں. لوگوں کا نقصان پرائیورٹی ہے, اس کے بعد عمارت, اور اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا پھر ایک اور مسئلہ شروع ہوگا, وہ یہ کہ اب لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے. لانگ ٹرم سولوشن میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آگ لگی کیوں تھی اور آگے کیا ایسے کام کیے جائیں کہ پھر دوبارہ آگ نہ لگ سکے. ہم شارٹ ٹرم سولوشن کے اندر بہت اسٹرانگلی اپیئر ہوئے, بہت مضبوطی کے ساتھ ظاہر ہوئے. کوئٹہ کے معاملے کے اندر, دونوں حادثات کے اندر, اور کراچی کے معاملے کے اندر ہماری قوم کی جو جز وقتی رد عمل تھا وہ انتہائی شدید تھا, بہت اچھا تھا اور اس نے بہت مثبت نتائج دیے. اب صرف ایک معاملہ اور رہتا ہے, لمبی مدت میں ہمیں کیا سوچنا ہوگا, ہمیں کن امپروومنٹس کو, کون سی چیزیں جن کے اندر بہتری لانی پڑے گی. قوم ہونے کے ناطے اور پاکستان میں پرچم اسلام کو سربلند رکھنے والے ایک جماعت ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمارے اندر بہتری آئے اور اس بہتری کے نتیجے میں ہم دشمن کا مقابلہ بھی کر سکیں. اپنے اہداف اور جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمارے لیے زندگی کے اندر نظریات رکھے ہیں ان کا دفاع بھی کر سکیں. تو میں اس موقع کے اوپر اس بنیادی ترین نقطے کو عرض کروں گا جس کا بیان کرنا ہر جمعہ خطبہ دینے والے کے اوپر واجب ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کریں. ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, اہل بیت نے ہمیں کچھ چیزیں میراث میں دی ہیں, اور جو کچھ میراث ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ملی ہے ان میں اہم ترین میراث تقویٰ اور ان کا علم ہے. یہ وہ دو بنیادی ترین ستون ہیں جن کے اوپر تشیع کو قائم ہونا چاہیے. ایک قوم ممکن ہے اسلحے کے زور پر قائم ہو جائے, کوئی قوم ممکن ہے پیسے کے ذریعے سے قائم کر لی جائے, یہ سب ممکن ہے, لیکن تشیع وہ قوم نہیں ہے جو پیسے اور اسلحے کے ذریعے سے قائم کی جا سکے. تشیع اپنے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی میراث کو لے کر چلے جو ان کے علم کی صورت میں ہے, ان کے تقویٰ کی صورت میں ہے. اب ان دونوں کو کیسے جوڑا جائے کہ آپ ایک طرف سے مثال کے طور پر مشکلات کو دیکھ رہے ہیں, معاشرتی مشکلات جس کے اندر کچھ چاہنے والے شہید ہو رہے ہیں, اور اس دوران میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرف سوچنا چاہیے. تو اس کام کو کیسے انجام دیا جائے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری کو اپنی ذاتی زندگی اور معاشرتی زندگی دونوں کے اندر دیکھیے, تب آپ کو اس کا کچھ حل نظر آتا آئے گا. اور انشاءاللہ میں اس کے اوپر ایک دو نکات عرض کرتا ہوں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہ کچھ مفاہیم ہمارے ذہنوں کے اندر بہت سادگی کے ساتھ آ چکے ہیں، صرف کوشش یہ کرنی ہوگی کہ تھوڑا سا اور گہرائی میں جا کر دیکھا جائے اس کا اور مطلب کیا ہو سکتا ہے. تقویٰ ہمارے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے، ہم بچپن سے تقویٰ کا لفظ روایتوں میں، آیتوں میں اور خطبات کے اندر سنتے چلے آ رہے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے کہوں متقی اور پرہیزگار تو فوراً جو تصویر آپ کے ذہن کے اندر آتی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کی پیشانی پہ نشان بنا ہوا ہے، اس نے ایک تسبیح پکڑی بھی ہوگی، وہ مسلسل عبادتیں کر رہا ہوگا، اور جیسے میں کہتا ہوں تقویٰ، متقی، پرہیزگار، آپ کے ذہن میں یہ تصویر آتی ہے. کیا آپ کے ذہن میں متقی اور پرہیزگار سے ایک ایسے شخص کی تصویر آتی ہے جو دشمن کے سامنے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو؟ ظاہر کہ نہیں آتی. کیا آپ کے ذہن میں متقی اور پرہیزگار سے ایسے شخص کی تصویر ذہن میں آتی ہے جو کسی مظلوم کی حمایت کے لیے ظالم کے سامنے کھڑا ہو؟ ہمارے ذہن میں نہیں آتی. جبکہ امیر المتقین کی صورت یہی صورت ہے. امیر المتقین مولا متقیان ایسے ہی ہیں، وہ متقیوں کے سردار ہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری ان کی ذات پہ ختم ہے، اور وہ شمشیر بے دست ہیں، وہ دشمن کے مقابلے کے لیے میدان کے اندر ہیں. راتوں کو شب بیداری کرنے والے، دن کے اندر جہاد اور ظلم کے خلاف بھرپور جد و جہد کرنے والے. یہ وہ تقویٰ کا کمبینیشن ہے جو ہمارے ہاں بدقسمتی سے مفقود ہے. یعنی ہم جب تقویٰ کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف ذاتیات کے اوپر جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے. اس کے بغیر کوئی زندگی نہیں گزاری جا سکے گی. کہ آپ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اپنی ذات کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہوں، لیکن تقویٰ کے کوئی اجتماعی اثرات بھی ہیں. اگر ایک آدمی انتہائی متقی ہے، انتہائی پرہیزگار ہے، لیکن اس کی دولت سے، اس کی ذات سے، اس کی طاقت سے کسی مظلوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو کیا یہ تقویٰ صحیح تقویٰ ہے؟ ہم کہیں گے نہیں، یہ ناقص تقویٰ ہے، بلکہ شاید تقویٰ ہے ہی نہیں یہ. کیونکہ اگر اس نے عبادتوں کو اللہ کے خوف سے کیا تھا تو اب مظلوم کی فریاد کے سامنے چپ کیوں بیٹھا ہے؟ وہاں پر اس کو خدا کا خوف کیوں نہیں آتا؟ آئے مظلوم کا ساتھ دے. تو ہمیں فوراً سوچنا پڑے گا کہ جو اسلام ہم سے کہہ رہا ہے وہ تقویٰ کون سا تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری کون سی پرہیزگاری ہے. اس کے اندر آپ کی ذات بھی شامل ہے، آپ کا معاشرہ بھی شامل ہے، آپ کے مومن دوست بھی شامل ہیں، وہ مظلوم بھی شامل ہے جس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. اگر ہم اس طرح سے سوچیں تب تقویٰ کی ایک جامع تصویر ہمارے سامنے بنتی ہے. اب ہمارے سامنے مثال کے طور پر جب میں آپ سے کہوں متقی، آپ کے اور میرے ذہن کے اندر ایک تسبیح پڑھنے والا شخص آیا، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، لیکن مجاہد نہیں آیا. اور جب میں آپ سے کہوں عالم، تو آپ کے ذہن میں ایک شخص آئے گا کہ جو کتابوں کا ڈھیر لگا رہا ہوگا اور روایتیں پڑھ رہا ہوگا، لیکن مگر میں آپ سے کہوں کہ عالم ایک ایسا شخص ہوگا جس کو اکنامکس کے بارے میں بھی پتا ہوگا، جس کو سوسائٹی کے بارے میں بھی پتا ہوگا، اب آپ کے ذہن میں یہ تصویر نہیں آئے گی. اور اگر آپ جا کر وہ خطبات دیکھیں جو مولانا نے ارشاد فرمائے، تو تقویٰ اور پرہیزگاری کے اس اعلیٰ ترین معیار کے اندر امیر المومنین نے ملک چلانے کے بارے میں خطبے دیے. مالک اشتر کو خط بھیجا ہے جس کے اوپر آج تک دنیا کے پولیٹیشنز تحقیق کرتے ہیں اور اس کی اثرات کو اور اس کے نتائج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جس طرح ہم تقویٰ کے معاملے میں ایک پہلو پر کام کر گئے اور دوسرے کو ہم نے چھوڑ دیا، علم کے معاملے میں بھی ایک پہلو پہ کام کیا، دوسرے پہلو کو چھوڑ دیا. اب جب قوم نئے نئے چیلنجز کے سامنے جاتی ہے تو نئی تیاریاں بھی کرنی پڑتی ہیں. ایک وقت تھا جب ہم لوگ اس بات کو سوچا کرتے تھے، ہمارے استاد فرماتے تھے، کہنے لگے کہ ایک وقت تھا جب اگر ہم جماعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور چار جوان ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے تھے تو ہم ایک دوسرے کہتے تھے اسلام بہت ترقی کر رہا ہے. اس وقت ہمارا اسٹینڈرڈ یہ تھا کہ اگر بوڑھوں کے سوا ایک دو جوان آ گئے تو ہم کہتے تھے اسلام بہت ترقی کر رہا ہے. کہنے گے اب معیار کچھ اور ہے. اب صرف یہ نہیں ہوگا کہ چار آدمی جماعت کے اندر کھڑے ہیں اور ہم اپنے آپ کو خوش کریں کہ اسلام ترقی کر رہا ہے. کیوں؟ اب چیلنج بہت بڑھ گئے ہیں. اب چیلنج صرف اتنا نہیں رہا ہے، اب چیلنج کیا ہے؟ اب چیلنج یہ ہے کہ آپ کا ایک چاہنے والا دشمن کے ہاتھوں ایک مصیبت جھیل رہا ہے، آپ میدان کے اندر اتریں گے یا نہیں اتریں گے؟ ایک ظالم آپ کی قوم کو للکار رہا ہے، آپ اپنی قوم کا ساتھ دینے کے لیے کیا کریں گے؟ ایک زمانہ تھا اگر کسی نے مسجد بنانے کے لیے تھوڑا سا ڈونیشن دے دیا، ہم نے کہا بھائی جزاک اللہ، کتنی بڑی شخصیت ہے، اس نے دین اسلام کے لیے کتنی زحمت کر لی. اب کیا دور ہے؟ اب یہ دور ہے کہ ہمارے جوان سینہ تان کر دشمن کے سامنے کھڑے ہیں کہ ہم حسینیت کے نام پہ جان دینے کو تیار ہیں. اب وہ دور ہے. اب چیلنج بہت بڑا ہوا چیلنج ہے. پہلے چیلنج مختصر سے تھے, اور یہ جیسے جیسے ظہور کا وقت نزدیک ہوتا چلا جائے گا یہ چیلنج بڑھتے چلے جائیں گے. اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ان نما الاسر یسرا کا مطلب صرف آسانی اور خاتمہ نہیں ہے. آسانی آئے گی, پھر اور بڑی مشکل آئے گی, پھر آپ مقاومت کریں گے, استقامت دکھائیں گے, پھر ایک اور آسانی آئے گی, اور یہ دور اسی طریقے سے چلے گا یہاں تک کہ قوم کمال حاصل کرے گی, ترقی حاصل کرے گی, اور یہ سب علم اور تقویٰ کی اس جامع تعبیر کے نتیجے میں انشاءاللہ حاصل ہوگا. یہ تمام قربانیاں انشاءاللہ امام کے ظہور کا پیش خیمہ بنیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل مألوہ وخالق کل مخلوق وبارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. انت الله لا اله الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد, وانت الله لا اله الا انت الكريم المتكرم العظيم. والصلاه والسلام على محمد النبي الرحمه سيد المرسلين وعلي ابن ابي طالب سيد الوصيين وفاطمه الزهراء سيده نساء العالمين وحسن المجتبى حجه الله على الخلق اجمعين والحسين شهيد المظلوم وارث امير المؤمنين وعلي ابن الحسين زين العابدين ومحمد ابن علي باقر علم النبيين والاخرين اولين والاخرين وجعفر ابن محمد الصادق الصديق والمقتدي بابائه الصالحين وموسى ابن جعفر الكاظم من اولاد النبيين وعلي ابن موسى الرضا من عترة بررة المتقين ومحمد ابن علي الجباد ولي المؤمنين وعلي ابن محمد السراج المنير امام الخاشعين والحسن ابن علي سيد الاوصياء والمنتجبين والخلف القائم المهد المنتظر الحجة بعد ابائه على خلقك. درود بھیجے محمد و آل محمد. صل على محمد و آل محمد وعجل الذي بأمنه رزق الورى وبوجوده سبدت الارض والسماء وبه يملا الله الارض خصا وعدلا كما ملع الظلما وجورا. بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد. صل على محمد و آل محمد وعجل. اذان محترم, ایک بار پھر تقویٰ اور پرہیزگاری کی نصیحت کرتے ہوئے جس میں ہماری قوم کے لیے حل موجود ہے تمام تر مشکلات کا, گزارش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہے اور آپ کے لیے جگہ بنانا امکان پذیر ہے تو تھوڑی تھوڑی سی جگہ بنا لیجیے تاکہ اور لوگ آ سکیں, اور اگر آپ کے لیے آگے آنا ممکن ہے تو آپ آگے تشریف لے آئیے گا. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. ملک کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر تبدیلیاں حاضر آنے والی ہیں, اور جن کو ہم اور آپ احساس بھی کر رہے ہیں. کم از کم میں آپ کی خدمت میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری قوم جس نئے مرحلے کے اندر داخل ہوئی ہے اس پہ چیلنج بہت بڑھ جائیں گے. گزشتہ 60-65 سال میں پاکستان میں رہنے والے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو مختلف طریقوں سے آزمایا گیا ہے, مختلف طریقوں سے ان کا امتحان لیا گیا ہے, اور ہمیں کچھ اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ گویا ہمارے حقوق کی حفاظت نہیں کی جائے گی, لیکن ہمیں ایک بہانہ دیا جاتا رہے گا کہ ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے. اور اس سلسلے میں جو سارے فہرست دوسروں کے سامنے ہم سے کہنے کے لیے جملہ تھا, وہ ایک ہی جملہ تھا, وہ یہ کہ ہم عزاداری کا تحفظ کریں گے. یعنی کچھ ایسا تھا کہ اہل بیت کے چاہنے والے چونکہ عزاداری کے اندر مشغول ہیں اور عزاداری ان کے لیے زندگی کے اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے, تو دوسروں نے ہمیں کچھ اس طرح سے سمجھا کہ بس ہم سے یہ کہتے رہیں گے اور اپنے تمام تر مفادات کو پورا کرتے رہیں گے. تو وہ ہمیشہ ہم سے ایک ہی جملہ کہتے تھے. ہمارے اہل بیت کے چاہنے والے جب کسی کے سامنے جاتے تھے وہ ہم سے صرف ایک جملہ کہتے تھے, ہم عزاداری کا تحفظ کریں گے. اور ہم لوگ اس جملے کو سننے کے بعد گھر واپس آ جاتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ وہ آخری چیز تھی جو ہم نے مانگنی تھی. ہمیں یوں احساس ہوا کہ یہ کام صحیح انجام نہیں پایا. یعنی ہمیں یہ وعدہ کیا گیا کہ عزداری کا تحفظ کیا جائے گا, لیکن حقیقت یہ کہ یہ کام انجام نہیں پایا. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, کون سا ملک کا شہر ہے جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والوں کا خون نہ بہا؟ ہر چھتے کے اوپر ہمارا خون بہا ہے. اور کراچی میں عاشورہ کے بم دھماکے سے لے کر پورے پاکستان کے اندر عزاداری سعید الشہدا کے دوران, نمازوں کے دوران, ہمارے اجتماعات کے دوران, چپے چپے پہ ہمارا خون بہایا گیا. اس کے بعد سوال یہ کہ یہ جو ہم سے کہا جاتا تھا عزاداری کا تحفظ کریں گے, وہ کہاں گیا؟ کس جگہ ہمارا تحفظ ہوا؟ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی اور ہم نے اس کے اوپر اصرار کیا دوستوں نے اور سب نے مل کر, وہ یہ کہ اب ہم کسی قوم سے, کسی اور سے یہ نہیں سنیں گے کہ وہ ہماری عزاداری کا تحفظ کرے گا. اب جو تحفظ کرنا ہے وہ ہم خود کریں گے, ہم یہ ذمہ داری کسی اور کے سپرد نہیں کر سکتے.
زندہ باد, زندہ باد,
عزاداری چونکہ ہماری شہر کے حیات ہے, اور ہر انسان کی ذمہ داری جس طرح سے یہ ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرے, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عزاداری کی حفاظت خود کریں گے. ہم کمزور نہیں ہیں بحمد اللہ رب العالمین, ہم اپنی جانوں کو عزاداری کے مقابلے میں بہت حقیر سمجھنے والی قوم. ہمارے لیے عزاداری ایک پرائرٹی ہے, ایک اولویت ہے, اور اس اولویت کے مقابلے میں نہ ہمیں جان عزیز ہے نہ مال عزیز ہے, نہ اپنی جان عزیز ہے نہ اپنی اولاد کی جان عزیز ہے. یعنی اگر پاکستان کے اندر کوئی ہم سے یہ کہے کہ امن چاہیے ہے تو عزاداری نہیں ہے, اور عزاداری چاہیے تو جنگ ہے, تو ہمیں جنگ قبول ہے, ہم جنگ لینے کو تیار ہیں. اگر دنیا میں کوئی اس پاکستان کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ سعید الشہدا کے چاہنے والے کسی جنگ کے خوف سے عزاداری سے پیچھے ہٹیں گے, تو ہم مقرر اعلان کرتے ہیں اور بار بار اعلان کرتے ہیں ہمیں جنگ قبول ہے, لیکن عزاداری ہماری شہرگ ہے. اس کو تصور میں نہیں لا سکتے کہ ہم کسی بھی طور پر اس کے اندر کوئی کوتاہی ہونے دیں گے یا اس کے اندر کوئی کمپرومائز ممکن ہوگا. اب جب کہ ایسا ہے تو یہ جو دوسری قومیں تھیں, دوسری پارٹیز تھیں, ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں رہا, ان کا معاملہ ختم ہو گیا. جب ہم نے کہا کہ عزاداری کا تحفظ ہم خود کریں گے, تو جس کے ذریعے سے یہ ہمیں بہلاتے تھے وہ معاملہ ان کے ہاتھ میں ختم ہو گیا, اور ہمارے جوانوں نے, ہماری قوم نے اس بات کا شعور حاصل کیا کہ ہم ایک مستقل قوم ہیں, ہماری ایک علیحدہ شناخت ہے, ہمارے اپنے اہداف ہیں, ہمارے اپنے نظریات ہیں, اور ان تمام اہداف, نظریات اور قومی شناخت کے ناطے ہمیں پاکستان کے اندر زندگی گزارنا ہے. اب ہم کسی اور قوم یا کسی اور پارٹی کے سائے میں زندگی نہیں گزارنا چاہیں گے, ہم اپنے اہداف رکھتے ہیں اور ان اہداف کو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے چپے چپے تک ان اہداف کا دفاع کرنے والے لوگ ہر جگہ پر موجود ہوں. تو اگر مثال کے طور پر پاکستان کا جوڈیشری کا سسٹم ہے, عدالت کا نظام ہے, تو اتنے جج عدالتی نظام میں ہوں کہ وہ ہمارا دفاع کر سکیں. اگر پاکستان کی فوج ہے تو فوج کے اندر اتنے لوگ ہوں کہ جو ہمارا دفاع کر سکیں. اور اسی طریقے سے اگر پاکستان کے اندر پارلیمنٹ ہے اور ہمارے پاس سینٹ ہے, تو تمام جگہوں کے اوپر اتنے اہل بیت کے چاہنے والے کم از کم موجود ہوں جو ہماری آواز کو بلند کر سکیں اور ہمارے حقوق کا دفاع کر سکیں. ہم کسی اور کے سامنے اپنے حقوق کی بھیک مانگنے کے اوپر مجبور نہیں ہوں. یہ وہ فیز ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں اس وقت. آپ نے جب یہ بات کہی, اب بہت سارے لوگوں کو یہ بات بہت بری لگی ہے. کیوں؟ چونکہ 50-60 سال سے آپ ان کے سامنے جھکے رہتے تھے اور مانگنے کی کوشش کرتے تھے, اب آپ نے کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں, ہم علیحدہ ہیں اور ہماری ایک مستقل شناخت ہے. یہ بات ان کو بہت تکلیف دہ گزر رہی ہے. اور اس خاطر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی سیاسی پس منظر کے اندر تقریباً ہر پارٹی عجیب و غریب طریقے سے الجھن سے دو چار ہے, چاہے وہ پاکستان کی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا پاکستان کی علاقائی پارٹیز ہوں, سب کے اوپر ایک بھونچال آیا ہوا ہے کہ یہ جو اہل بیت کے چاہنے والوں نے اپنی شناخت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے, اب اس کا کیا انجام پائے گا. یہ وہ فیز ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں. یہ چند مہینے بہت خطرناک گزریں گے, یہ 2-3 مہینے بہت ایک اعتبار سے تکلیف دہ ہوں گے لیکن ایک اعتبار سے چیلنج سے بھرے ہوئے ہوں گے. یہ بہت چیلنج لے کر آئیں گے آپ کے سامنے. اور جو چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ہمارا قومی شعور اور ہمارا قومی اتحاد اس جگہ کے اوپر ہے کہ ہمارے لیے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا مشکل کام نہیں ہے. بس ایک بات پہ ہمیشہ توجہ دینی ہوگی, وہ یہ ہے کہ وہ جو بنیادی ترین تقویٰ اور پرہیزگاری ہے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. ہمارا اصلی اسلحہ وہ علم ہے اور وہ تقویٰ ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہمیں نصیب ہوا ہے, اس کے اندر کوئی کمی نہ آئے. دوسرا پوائنٹ اس کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں حاصل ہوگا وہ یہ کہ ہماری اندرونی وحدت کے اوپر, اندرونی اتحاد کے اوپر کوئی ضرب نہیں آنی چاہیے. اگر میں کسی بات کے اوپر کسی دوست کے ساتھ متفق نہیں ہوں تو میرے لیے بہت اچھا ہے کہ میں کمرے کے اندر بیٹھ کر اس اختلاف کو نپٹا لوں, اس اختلاف کو باہر روڈ کے اوپر ہرگز نظر نہیں آنا چاہیے. ہمارے دشمن اس وقت ایک سے زیادہ ہیں, اور علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب ایک جملہ کہتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے دشمن وہ نہیں ہیں جنہوں نے شمشیریں تیز کر کے رکھی ہیں, ہمارے دشمن وہ ہیں جنہوں نے شمشیریں کند کر کے رکھی ہوئی ہیں تاکہ تکلیف دے دے کے ماریں گے. تو آپ تصور فرمائیے گا کہ ہمارے دشمن کم نہیں ہیں, اور دشمن قسم کھائے ہوئے دشمن ہیں, اور یہ سکون سے نہیں ماریں گے, یہ تکلیف دے دے کے ماریں گے. لہذا بہت بہتر یہ ہے کہ اس چیلنج کے ٹائم میں کوئی اختلاف باہر نہ آئے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اور ممکن نہیں ہے کہ میں کہوں سب ایک جیسا سوچنا شروع کر دیں, ایسا نہیں ہوگا. وہ جو ہمارے دوست صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہم میں اختلاف ہے ہی کیوں, بھائی طبیعت انسانی میں اختلاف ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اختلاف نہ ہو. آپ نے کچھ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے, میں نے کسی اور رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے, آپ کا خط کچھ اور ہے میرا خط کچھ اور ہے, آپ کی تعلیم کچھ اور ہے میری تعلیم کچھ اور ہے, آپ کا سابقہ کچھ اور میرا سابقہ کچھ اور. اب اگر میں سوچ رہا ہوں کہ ہم اور آپ سب ایک ہی طرح سوچنا شروع کر دیں تو یہ تو صرف صابن بنانے کے کارخانے کے اندر ممکن ہے کہ ساری ٹکیاں ایک ہی جیسے سائز اور ایک ہی جیسے کلر کے اندر نکل آئیں, ایسا یہاں پہ نہیں ہوگا. یہ انسان ہیں, انسان مختلف طرح سے سوچتے ہیں, ان کے احساسات جذبات مختلف ہوتے ہیں, ان کے نظریات میں بھی فرق آ سکتا ہے. تو مختلف طرح سوچنا غلط نہیں ہے, لیکن اختلاف کو روڈ پر لے کر آنا یہ غلط ہے, آپ روڈ پہ نہ آنے دیں. تو ہماری اس وقت سب سے یہ درخواست ہے, چاہے آپ کسی بھی مقام پر ہیں کسی بھی منصب پر ہیں, آپ کا اختلاف ہوگا اپنے کسی بھائی کے ساتھ, اس کو روڈ پہ نہ لائیے, اندر اندر اس کو طے کر لیجئے. دشمن کے سامنے اور مد مقابل جو کوئی بھی ہیں ان کے سامنے نہیں آنا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی اختلاف ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ اختلاف ہے, لیکن وہ اس اختلاف سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. تقوی اور پرہیزگاری کو اس سطح پر لے کر جائیے کہ اپنے قوم کے نام پر, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے نام پر, اور در حقیقت دین مبین کے نام پر, اسلام کے نام پر یہ سب چیزیں حل کی جا سکیں. ہم دہشت گردوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ہم تشدد پسند لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ہمیں پاکستان عزیز ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے اس کی خاطر جانیں دی ہیں. اور میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ ہم اس ملک کے اندر ہمارے باپ دادا آئے ہیں, اس ملک کے اندر ہمارے باپ قربان ہوئے ہیں, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ تصور بھی کروں کہ میں اس ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, نہیں میں یہاں پہ رکوں گا, مجھے اس قوم کو آباد کرنا ہے, اس ملک کو آباد کرنا ہے. لہذا قطعاً کوئی تصور نہ کرے کہ شیعہ پاکستان چھوڑ کر جائے گا, یہ پاکستان شیعہ میں شیعہ پاکستان کے اندر رہے گا, یہاں پرچم اہل بیت کو بلند رکھے گا. کوئی اس دماغ کو اپنے تصور کو بھی اپنے دماغ میں نہ لائے کہ اگر تشدد بڑھ جائے گا تو پاکستان سے شیعت کہیں اور چلی جائے گی, ہم کہیں نہیں جائیں گے, ہم یہیں پہ رہیں گے, ہماری خبریں یہیں پر ہیں, ہماری اپنی زندگی یہیں پر ہے, اور ہماری آئندہ کی خبریں بھی یہیں پر رہیں گی. ہم نے اس سرزمین کے اوپر پرچم سید الشہداء کو بلند کیا ہے, اور قیامت تک اب دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو اس پرچم کو اس سرزمین پہ نیچا کر سکے گی. ہم اس عہد کے ساتھ یہاں پر ہیں کہ ہم یہاں پر ہیں, اور اس وطن کو بھی ہم عزیز سمجھتے ہیں, ہمیں یہ وطن عزیز ہے چونکہ ہمارا وطن ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہمیں اسلام عزیز ہے, ہمیں یہاں کے رہنے والا ہر فرد عزیز ہے, اور کوئی اس معاملے میں ہمیں چیلنج نہیں کر پائے گا. انشاءاللہ ان تمام اہداف اور مقاصد کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے, اور پورے پاکستان کو امن اور سکون کی طرف لے جاتے ہوئے انسانی اہداف کی تکمیل, عدالت اور انسانی وقار کو انشاءاللہ عظمت دیں گے. آخر میں ایک بار پھر خدا نے متعال کا انتہائی شکر بجا لاؤں گا کہ اس نے ہمیں اچھا دین دیا ہے, اچھا نبی دیا ہے, اچھا امام دیا ہے, اور ہمیں اچھے وقت کے اندر دنیا میں بھیجا ہے. ہمارے سامنے چیلنجز ہیں, ہمارے سامنے شہادتیں ہیں, لیکن یہ تمام شہادتیں ہمیں عزت دے رہی ہیں, ہمیں سربلندی دے رہی ہیں. خدا نے متعال کے انتہائی شکر گزار ہیں, اور خدا سے دعا کر رہے ہیں, خدایا تو نے ہمارے زمانے کی سختی دیکھ لی ہے, تو جانتا ہے کہ ہم دشمنوں کے نرغے کے اندر ہیں، تو جانتا ہے کہ ہماری اجساد قربان ہو رہے ہیں، تجھ سے دعائے خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اے پاک پروردگار ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کی راہ میں شہادت کی سعادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد والہ طاہرین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔